إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لقد قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. قابل قدر علماء کرام اور معزز سامعین حضرات، ابھی آپ نے محترم شیخ داؤد صاحب حافظہ اللہ سے دین اسلام کا جو جوہری موضوع ہے وہ سن لیا ہے، یعنی توحید اور سنت آپ نے سن لیا کہ سب سے بڑی اور مقدم نیکی اللہ رب العزت کی توحید ہے، اور سب سے بھیانک جرم جو ہے وہ شرک ہے. اور توحید کے بعد دین اسلام میں سب سے زیادہ اہمیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی ہے، اور شرک کے بعد سب سے بڑی نحوست بدعت کی ہے، اور یہ بات درست ہے. تبھی امام ابن قیم رحمہ اللہ نے اپنی التفسیر القیم میں، قل اعوذ برب الناس کی تفسیر میں یہ بات لکھی ہے کہ شیطان انسانوں پر چھ طرح کے جال پھینکتا ہے باری باری، اور کوشش کرتا ہے کہ کسی ایک جال میں بندے کو پھنسا لے، اور اس کا سب سے جو پہلا جال ہے وہ شرک ہے. اس کی پہلی کوشش یہ نہیں ہوتی کہ بندے کو چوری پر لگا دوں، زنا پر لگا دوں. سب سے پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس بندے کو شرک کی راہ پر ڈال دوں اور چلا دوں. اگر اس کوشش میں کامیاب نہ ہو سکا اور بندے نے توحید کے تعلق سے اس کی بات نہ مانی اور توحید پر قائم رہا، تو اس کی دوسری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس انسان پر بدعت کا جال پھینکوں اور اسے بدعت میں ملوث کر دوں. اور بندہ اگر اس جال میں پھنس جائے شرک یا بدعت کے، تو پھر شیطان اس کی طرف سے راحت میں آ جاتا ہے، اس بندے کی طرف سے مطمئن ہو جاتا ہے، اس کو چھوڑ دیتا ہے کہ اب تم نمازیں پڑھو، روزے رکھو، ہر سال حج کرنے جاؤ، ہر مہینہ عمرے کرو، فرض ادا کرو، نفل پڑھو، مجھے کوئی پرواہ نہیں. کیونکہ شرک یا بدعت کی موجودگی میں تمہاری کوئی نیکی اللہ تعالیٰ قبول ہی نہیں کرے گا. جو مرضی کرو، اس کا شیطان اس کی طرف سے مطمئن ہو جاتا ہے کہ اسے میں نے شرک یا بدعت کے جال میں پھنسا لیا، اب یہ جو چاہے نیکی کرے. لیکن شرک ایک بندے کے عقیدے میں یا اس کے عمل میں آ جائے، اور چاہے وہ سوئی کے ناکے کے برابر ہو، اس کی ہر کوشش ہر عمل بیکار. اللہ تعالی اپنے انبیاء سے مخاطب ہے، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو بتا رہے ہیں اور آپ سے قبل ہر نبی کو بتا چکے ہیں کہ اگر تم نے بھی شرک کر لیا تو تمہاری بھی ساری نیکیاں برباد کر دو. حالانکہ نبیوں کے عمل اپنی قوموں کے لیے مثال ہوتے ہیں. نبی مطاع بن کر آتا ہے، مطاع جس کی اطاعت کی جائے. یہ تو ایک نبی اس برے صغیر میں منحوس آیا ہے جو انگریز سرکار کا مطیع بن کر آیا تھا، یہ مرزا غلام احمد، اور اس کو انگریزوں کی اطاعت پر فخر تھا. حالانکہ گروہ انبیاء ایک ایک عمل میں اپنی قوموں کا مطاع ہوتا ہے. وما ارسلنا من قبلك من رسول الا ليطاع باذن الله، ہم نے جس پیغمبر کو بھیجا اس لیے بھیجا کہ اس کی اطاعت کی جائے، اسی کا سکہ قائم ہو، اسی کی بات مانی جائے، اسی کے طریقے پر ہر عمل استوار ہو. نبی کسی کی اطاعت نہیں کرتا، نبی مطاع ہوتا ہے، اس کی اطاعت کی جاتی ہے. تو نبیوں کے مثال تو آئیڈیل ہیں، مثال ہیں، نمونہ ہیں، اور اللہ پاک نے صاف فرما دیا کہ اگر تم سے بھی شرک صادر ہو گیا تو تمہاری نیکیاں بھی برباد کر دوں گا. حالانکہ نبی معصوم ہوتے ہیں، یہ مجھے اور آپ کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر یہ وعید اللہ رب العزت اپنے نبی کو دے سکتا ہے، سنا سکتا ہے، تو میں اور آپ کس بات کی بولی کہ اللہ تعالی ہماری محبت سے مجبور ہے کہ ہم اللہ کے لاڈلے ہیں کہ جو چاہے کرے؟ نہیں. شرک کی نحوست کو پہچانو، جو بندہ اس میں مبتلا ہو جاتا ہے اس کی ساری نیکیاں برباد ہو جاتی، اس کے لیے جہنم کا خلود ہے. حرم اللہ علیہ الجنہ، جنت حرام ہے. وما ہم بخارجین من النار، وہ کبھی جہنم سے نکالے نہیں جائیں گے، ہمیشہ اس میں سڑتے رہیں. اور دین اسلام میں کوئی شرک کی تفریق اور تقسیم نہیں ہے. جیسے گناہوں میں بڑا گناہ اور چھوٹا گناہ، شرک میں بڑا شرک اور چھوٹا شرک، ایسی کوئی تقسیم نہیں. ہاں، ریاکاری کو شرک اصغر کہا گیا، ریاکاری کو شرک اصغر کہا گیا. اخوف ما علی ما علیکم الشرک الاصغر الریا اخوف ما اخاف علیکم. فرمایا کہ سب سے زیادہ مجھے خوف تم پر یہ ہے کہ تم ریاکار بن جاؤ، یہ شرک اصغر. اور شرک اصغر بھی اعمال کو برباد کر دیتا. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اعلان فرمائے گا، ایہا المراؤون، اے ریاکارو، اذهبوا الى من رأيتموه، جنہیں دکھانے کے لیے تم نے یہ عمل کیے تھے، یہ نمازیں، یہ روزے، حج، جن کو دکھانے کے لیے کیے تھے ان کے پاس چلے جاؤ، کوئی جزا ملتی ہے تو لے لو، میرے پاس کوئی جزا نہیں، کوئی جزا نہیں ہے. حتیٰ کہ کسی نیکی میں تمہاری نیت اگر مخلوط ہو، کچھ اللہ کو خوش کرنا بھی مقصود ہو اور کچھ دنیا کے لیے ریاکاری کی نیت بھی ہو، یہ مکس نیت ہو، پھر بھی قبول نہیں کروں گا. انا اغل الشرکا، جو بھی تمہارے شرکا ہیں میں ان سب سے زیادہ بے پرواہ ہوں کسی عمل میں. تم ریاکاری کرو گے میں اس عمل کو بھی چھوڑ دوں گا اور تمہیں بھی چھوڑ دوں گا. سنن نسائی کے حدیث ہے, ایک شخص نے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ رجل الخطا یلتمس الاجر والذکر فما له, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص جہاد کرتا ہے اور اس کی دو نیتیں, یلتمس الاجر اللہ تعالی سے اجر کا خواہاں ہے, والذکر اور کچھ ناموری بھی چاہتا ہے, شہرت بھی, اللہ بھی راضی ہو جائے اور کچھ نام بھی بن جائے, کچھ داستانیں بن جائیں, شجاعت اور بہادری کی دھوم مچ جائے, اسے کیا ملے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا شیء له, اسے کچھ نہیں ملے, ان اللہ لا یقبل من العمل الا ما کان خالصا لوجهه خالصا له وابتغی به وجهه. اللہ رب العزت صرف اس نیکی کو قبول کرے گا جو اللہ کے لیے خالص ہوتی ہے اور جس میں صرف اللہ کی رضا مقصود ہو. یعنی کسی عمل میں مخلوط نیت بھی قابل قبول نہیں ہے, حالانکہ یہ شرک اصغر ہے, حقیقی شرک نہیں ہے. ریاکار جو ہے اس کا عقیدہ توحیدی کا ہوتا ہے, لیکن بندوں کو دکھانا کچھ دنیا کا مال مل جائے, کچھ دنیا کی شہرت مل جائے, کچھ دنیا کی چودراہٹ مل جائے, کوئی عہدے مل جائے, وہ شرک نہیں کرتا. تو اتنی اس میں نحوست ہے کہ جس کو شرک اصغر کہا گیا وہ بھی سارے اعمال برباد کرنے والا, ایسا گناہ. تو جو حقیقی شرک ہے اس کی کیا ہولناکی ہوگی, کیا اس کی تباہ کاری ہوگی؟ آپ ذرا غور کیجیے, اندازہ کیجیے. اور اس شرک میں کوئی چھوٹے بڑے کی تفریق نہیں. دیکھیں ایک شخص نبی علیہ السلام کے پاس آیا, کوئی بات کی اور گفتگو کے دوران یہ کہہ دیا کہ ما شاء اللہ و شئت, جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں. یعنی چاہت میں کسی غیر کو اللہ کا شریک کر دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اجعلتنی للہ ندا, تم نے مجھے اللہ کے برابر کر دیا. کہاں ایک چاہت کی بات اور کہاں اللہ کی برابری, کتنا فرق ہے. لیکن پیغمبر علیہ السلام نے دونوں باتوں کو برابر قرار دی. ایسی کوئی تقسیم نہیں کہ فلاں بات چھوٹی اور فلاں بڑی ہے شرک میں. سب برباد کن, تباہ کن. جس شخص کا یہ عقیدہ ہو کہ فلاں اللہ کے برابر ہے وہ بھی ہمیشہ کا جہنمی, اور جس شخص کا یہ عقیدہ ہو کہ فلاں بیتبار چاہت کے اللہ کے شریک ہے, بیتبار مشیت کے اللہ کا شریک ہے, وہ بھی ہمیشہ کا جہنمی. یہ فتح مکہ کے بعد صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حنین کی طرف جاتے ہیں. ایک ہی سفر میں دونوں جہاد ہوئے تھے, پہلے مکہ فتح ہوا, پھر وہیں سے آپ نے حنین کا قصد کیا. اور مکہ جب فتح ہوا تو کچھ نئے لوگ اسلام لا چکے تھے, قبول کر چکے تھے, ابھی ان کو اتنا تعارف نہیں تھا تفصیلی. چلتے چلتے ایک درخت نظر آ گیا جس کا نام تھا ذات انوات. تو ان کو وہ درخت نظر آیا تو پرانی یادیں تازہ ہو گئی کہ کبھی ہم جہاد یا کسی اہم مشن پر نکلا کرتے تھے تو اپنے ہتھیار اس درخت میں لٹکایا کرتے تھے اور ہمیں فتح ملتی تھی. اب ہم نے اسلام قبول کر لیا, اس درخت سے ہمارا کوئی تعلق تو نہیں ہے, لیکن پیغمبر علیہ السلام سے ایسے کسی اور درخت کا مطالبہ کر دیا جائے کہ جیسا مشرکین کا درخت ہے ویسا ایک ہمیں بھی مل جائے. تو صحابہ نے, یہ نو اسلام لانے والے, نبی علیہ السلام سے عرض کیا کہ اجعل لنا ذات انوات کما لهم ذات انوات, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ان کا درخت ہے ذات انوات ایسا ایک ہمیں بنا کر دے دی, کوئی درخت ہمارا بھی ایسا مقرر کر دیجیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ قولکم هذا کما قالت بنو اسرائیل لموسیٰ علیہ السلام اجعل لنا الہاً کما لهم آلہ, تمہاری یہ بات بنی اسرائیل کی بات جیسی. بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا تھا کہ جیسے ان کا الہ ہے یہ پورا، ایسا الہ ہمیں بھی بنا کر دے دو. اب آپ فرق محسوس کر رہے ہیں؟ ایک طرف ایک درخت کا مطالبہ ہے، ایک طرف پورے الہ کا مطالبہ ہے. فرق ہے یا نہیں؟ الہ میں اور درخت میں فرق ہے یا نہیں؟ بڑا فرق ہے. لیکن پیغمبر علیہ السلام نے دونوں باتوں کو برابر قرار دیا کہ یہ بات اس بات جیسی، تمہارا درخت کا مطالبہ کرنا اور بنی اسرائیل کا پورے الہ کا مطالبہ کرنا برابر. تو شرک کی کوئی تقسیم نہیں، شرک سوئی کی لو کے برابر ہو یا پہاڑ جیسا ہو، دونوں کا انجام ایک ہے، اور وہ ہمیشہ کا جہنمی ہونا. تو مولانا داؤد صاحب نے بڑی ایک جوہری بات آپ کو بتائی ہے، اور واقعہ تر سب سے مقدم مسئلہ نیکی کی توحید کے، سب سے مقدم نیکی توحید باری تعالی. اس کی اصلاح پر زور دیں، توجہ دیں، محنت کریں. اس وقت تک کوئی دوسرا کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں جب تک توحید کی اصلاح نہ ہو، اور بندہ صحیح معنی میں توحید قبول نہ کر لے. اور اگر توحید میں خلل ہے تو یہ نمازیں، یہ تہجد سب بیکار. اسی طرح پیغمبر علیہ السلام کی سنت، پیغمبر علیہ السلام کی سنت یہ قبول عمل کی اساس ہے. اور اگر آپ بدعت میں داخل ہو گئے تو بدعت اتنی بڑی نحوست ہے کہ اس سے نیکیاں برباد ہو جائیں، نیکیاں تباہ ہو جائیں. سورم دار میں چھوٹا سا واقعہ مذکور ہے، آپ سنتے رہتے ہیں بار بار. اس وقت استشہادن اس کو پیش کرنا بڑا اہم ہے. بصرہ کی ایک مسجد میں کچھ لوگ حلقہ بنا کر بیٹھے ہوئے تھے، ایک ان کا امیر تھا اور ان کے سامنے کینکریوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے، جیسے آج کل ہمارے سامنے گٹھنیوں کے ڈھیر ہوتے. اور وہ ان کینکریوں پر اجتماعی ذکر شمار کر رہے تھے. امیر کہتا قولوا لا الہ الا اللہ 100 مرہ، 100 دفعہ لا الہ الا اللہ کہو. لوگ کہتے، پھر امیر کہتا کہ سبح اللہ 100 مرہ، 100 دفعہ سبحان اللہ کہو. لوگ کہتے، پھر امیر کہتا حللوا 100 مرہ، کبروا 100 مرہ، احمدوا 100 مرہ، 100 دفعہ الحمدللہ کہو، 100 دفعہ اللہ اکبر کہو. لوگ کہتے، اب کلمات سارے صحیح ہیں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ ذکر بالکل درست ہے، بلکہ ایک حدیث میں اس ذکر کو افضل ترین ذکر کہا گیا، افضل الکلام 4، سب سے بہترین ذکر اور کلام 4 چیزیں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اور ایک حدیث میں ان چاروں اذکار کو، چاروں باتوں کو، چاروں چیزوں کو غراس الجنہ کہا. غراس الجنہ یہ جنت کے پودے ہیں. جو شخص زمین میں ایک بار سبحان اللہ کہے گا، اللہ تعالیٰ اس کا جنت میں ایک پودا لگا دے گا. اللہ اکبر کہے گا دوسرا پودا، لا الہ الا اللہ کہے گا تیسرا پودا. اس طرح ذکر کرتے جاؤ اور پودے لگاتے جاؤ، تمہارا یہ باغ گھنا ہو رہا ہے. واقعی بڑا افضل ذکر ہے، بڑا افضل ذکر جو یہ کر رہے تھے. نبی علیہ السلام کے صحابی جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، جو پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ ساتھ رہا کرتے تھے، ساتھ ساتھ سچے آپ کے خادم اور بڑے صاحب علم، جن کا لقب صاحب السواک، سواکیں توڑ کر لانا، اور صاحب الطہور، نبی علیہ السلام کے لیے وضو کے پانی کا انتظام کرنا، صاحب النعلین، پیغمبر علیہ السلام کے جوتے اٹھانا، اور صاحب الوسادہ، تکیہ لے کر چلا کرتے تھے کہ میرے پیارے پیغمبر کہیں بیٹھے تو آپ کو تکیہ پیش کرو آپ کی راحت کے لیے. انہوں نے یہ سارا عمل دیکھا. یہ لوگ اجتماعی ذکر کر رہے اور 100 100 بار کر رہے اور کینکریوں پر شمار کر رہے. جب وہ لوگ فارغ ہو گئے تو فرمایا لقد جئتم ببدعت ظلما، تم نے میرے پیارے پیغمبر کے دین پر ظلم کرتے ہوئے ایک بدعت کو جاری کی. یہ طریقہ بدعت ہے، ذکر درست ہے لیکن طریقہ ذکر نیا ہے. دیکھیں امام بربہاری کی ایک بات مجھے یاد آ رہی کہ لوگوں بدعت سے بچو. بدعت کا آغاز ایک ہلکی چیز سے ہوتا ہے اور وہ ہلکی چیز بھی حق سے ملی ہوئی ہوتی, جڑی ہوئی ہوتی, اور لوگ دھوکہ کھا جاتے. بدعت کا آغاز ایک بڑے آسان اور ہلکے امر سے ہوتا ہے جس کی شاخیں حق سے ملی ہوئی ہوتی اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح چیز, دھوکہ کھا جاتے ہیں. یہ اختراع قاضی فضیل بن عیاض فرمایا کرتے تھے, ایک بدعتی انسان تمہارے پاس آئے گا اور آتے ہی اپنی بدعت تم پر نہیں ٹھونسے گا, آتے ہی تم پر اپنی بدعت ٹھونس دے, ایسا نہیں کرے گا, بلکہ وہ پہلے صحیح بات بتائے گا, ایک بات, دوسری بات, تیسری بات, حتیٰ کہ 100 باتیں صحیح کر جائے گا اور آپ پوری طرح اعتماد کر جائیں گے بندہ صحیح ہے, اس نے 100 باتیں بالکل کتاب و سنت کے مطابق کی. جب آپ کو اپنے اعتماد میں لے لے گا, اپنے شیشے میں اتار لے گا, اب وہ اپنے بدعت کا آغاز کرے گا. آپ اس پر پوری طرح اعتماد کر چکے ہیں اور اب سمجھے گا یہ ہر بات ٹھیک کر رہا ہے, اب آپ دھوکے میں آ گئے. نہیں, کوئی بندہ کیسا بھی ہو اس کے ہر معاملے کو پیش کرو کتاب و سنت میں. امام شافعی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے, تم کسی شخص کو دیکھو فضاؤں میں چل رہا ہے اور گرتا نہیں, آگ پر چلتا ہے اور جلتا نہیں, اور پانی پر چلتا اور بھیگتا نہیں, وہ کہے گا بڑا میں صاحب کرامات ہوں, دیکھو پانی پر چل رہا ہوں بھیگ نہیں رہا, اور آگ پر چل رہا ہوں جل نہیں رہا, فضاؤں میں چل رہا ہوں گر نہیں رہا, بڑا صاحب کرامات ہے. فرمایا کہ لا تغتروا بأمره, اس سے دھوکہ نہ کھانا, حتی تعرضوه علی الکتاب والسنہ, اس کے سارے معاملے کو, اس کے عمل کو پیش کرو قرآن و حدیث میں. میں اس میں اضافہ کرتا ہوں, امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس کے معاملے کو پیش کرو کتاب و سنت پر, پھر قبول کرو. جو ہم نے دور دیکھا وہ امام شافعی کا دور تھا, جو ہم نے دور دیکھا ہے اس کی روشنی میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ایسے بہروپیے کے کسی معاملے کو کتاب و سنت پر پیش کرنے کی ضرورت ہی نہیں. جو لوگوں کو کرتب دکھا رہا, کرامتیں دکھا رہا کہ دیکھو میں پانی پہ چل رہا ہوں, آگ پہ چل رہا ہوں, فضاؤں میں چل رہا ہوں, یہ بہروپیے شعبد آباد, یہ کوئی طریقے ولایت نہیں ہے. ولایت کتاب و سنت کی اتباع کا نام, ولایت آگ پر چلنے کا نام نہیں, اور ولایت پانی پر چلنے اور نہ بھیگنے کا نام نہیں, ولایت فضاؤں میں اڑنے کا نام نہیں ہے, ولایت سچے عقیدے کا نام ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون, اللہ تعالیٰ خود اپنے دوستوں کا, اپنے اولیاء کا تعارف کراتا ہے. یہ نہیں فرما رہا کہ میرے سچے ولی جو ہیں وہ آگ پر چلتے ہیں اور جلتے نہیں, پانی پر چلتے ہیں اور بھیگتے نہیں, یہ نہیں فرمایا, بلکہ فرمایا کہ اللہ الذین آمنوا وکانوا یتقون, ولی وہ ہے جن کا عقیدہ مستقیم ہو, توحید ٹھوس ہو, وکانوا یتقون, اور ان کا ظاہر و باطن تقویٰ کے نور سے منور, وہ ولی. تو جو شخص اپنے کرتب دکھا کر آپ کو اپنی طرف مائل کر رہے وہ ملعون جھوٹا ہے, وہ اس کے معاملے کو کتاب و سنت پر پیش کرنے کی ضرورت ہی نہیں. اساس جو ہے حق کی وہ یہ کرتب نہیں ہے, حق کی اساس اتباع وحی ہے, سچا عقیدہ ہے اور تقویٰ ہے. اب دیکھیں ان کا عمل, سبحان اللہ الحمدللہ پڑھا جا رہا ہے, انسان سنے گا اور سن کر کہے گا اللہ کا ذکر ہو رہا ہے, اللہ کا ذکر ہو رہا ہے. اور کئی لوگ متاثر ہوئے, بڑا متاثر ہوئے کہ کتنی یکسوئی کے ساتھ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے, مگر پیغمبر اسلام کے صحابی نے فرمایا کہ تم نے ایک بدعت کو جاری کی. یہاں ایک اور چیز واضح ہو رہی ہے, ہر شخص ہم نے مفتی بنا ہوا, کسی کا کوئی معاملہ دیکھا, کوئی معاملہ دیکھا اور فتویٰ لگانے پر ہم آمادہ ہو جاتے. نہیں, یہ سارے معاملات پیش کیا کرو راسخین فی العلم پر, یعنی خود مفتی بننے کی کوشش نہ کرو. اب بہت سے لوگ جو سادہ تھے وہ ان کے اس عمل سے متاثر ہو چکے, بڑے نیک لوگ, لیکن اس وقت جو بصرہ میں عالم الامہ موجود تھے, ابن مسعود رضی اللہ عنہ,
جب انہوں نے دیکھا تو قطعاً متاثر نہ ہوئے بلکہ فرمایا کہ یہ بدعتیوں کا ٹولہ ہے. کیوں؟ ذکر درست ہے لیکن طریقہ ذکر ثابت نہیں. نبی علیہ السلام نے کبھی صحابہ اکرام کو سامنے بٹھا کر اور کینکریاں سامنے رکھ کر گٹھلیاں سامنے رکھ کر ذکر شمار کرنے کا حکم نہیں دیا, کبھی اجتماعی ذکر نہیں کروایا. یہ دو نئی چیزیں کہاں سے آ گئیں؟ یہ کینکریاں کہاں سے آ گئیں؟ یہ اجتماعی ذکر کہاں سے آ گیا؟ بالکل نہیں. یہ ہر معاملے کو پیش کرو ان لوگوں پر جو راسخین فی العلم ہیں, جن کی زبانیں جن کے قلوب اللہ تعالیٰ کی وحی کے علم سے آراستہ ہیں, جو اہل ذکر ہیں. فسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, تمہیں اگر علم نہ ہو تو صرف ان سے پوچھو جو اہل الذکر ہیں, اور اہل الذکر وہ ہیں جو کتاب و سنت کے پیروکار. اور اگر ان سے نہیں پوچھو گے تو یہ ایک قسم کا اعراض ہے کتاب و سنت سے. اس کی سزا کیا ہے؟ آؤ قرآن پڑھو. بمن یعش عن ذکر الرحمن نقید له شیطانا فهو له قرین, جو لوگ اللہ کے ذکر سے قرآن و حدیث سے منہ پھیرتے ہیں اللہ فرماتا ہے کہ ان کو ہم سزا دیں گے, اور وہ سزا یہ ہے کہ ایک شیطان ان کا دوست بنا دیں گے, ایک شیطان چن کر ان کا دوست بنا دیں گے. تمہارا جرم ہی ایسا بھیانک ہے. اللہ کی وحی موجود ہے, ہمارے پیارے پروردگار نے شریعت بنائی ہے, وہ ساری کی ساری موجود ہے. تم نے کیا قدر کی اس کی, اس سے منہ پھیرا اور دوسری طرف چل نکلے. اللہ تعالیٰ اور ڈھیل دیتا ہے بلکہ ایک شیطان اس پر مقرر کر دیتا ہے, وہ شیطان اس کا دوست بنا دیتا ہے. وہ شیطان کیا کرتے ہیں؟ یصدونہم عن السبیل, وہ ان کو اللہ کے راستے سے دور کرتے ہیں, جو سبیل اللہ ہے اس سے دور کرتے ہیں, اپنے راستے پر لگاتے ہیں. اور وہ راستہ خوب سجا کر بلما سازی کر کے خوبصورت پیرائے سے پیش کرتے ہیں, اللہ کی وحی سے پھیر کر اپنا اختراعی راستہ پیش کرتے ہیں بہت سجا کر. اتنا سجا ہوا ہوتا ہے کہ وہ لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں کہ یہ بالکل صحیح راستہ ہے, کس سے مسنی ہوتی. ان کو قرآن سناؤ, حدیثیں سناؤ, نصوص پیش کرو, صرف صالحین کا عمل پیش کرو, ٹس سے مسئلہ ہوتا. کیوں؟ شیطان اپنا راستہ سجا کر پیش کر چکے. یحسبون انہم مہتدون, اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہیں, ہم ہدایت پر. یہ مضمون ایک اور مقام پر موجود ہے. قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. کتنا عجیب تضاد ہے. اے پیغمبر کہہ دیجئے, ہم تمہیں بتائیں کہ قیامت کے دن سب سے بھاری گھاٹا کن کا ہوگا, سب سے بڑھ کر نقصان میں کون ہوں گے قیامت کے دن؟ یہ کوئی دنیا کے خسارے نہیں ہیں کہ ایک فیکٹری بند ہو گئی, کمپنی ٹوٹ گئی, دنیا کا خسارہ نہیں ہے, قیامت کا خسارہ اور سب سے بڑا خسارہ. کتنا بھیانک عذاب ہوگا. قیامت کا سب سے ہلکا عذاب شریعت نے بتایا کیا ہوگا؟ ان احمد احد النار عذابا من یوضع تحت قدمیہ جمرتان من النار. جہنم میں سب سے ہلکا عذاب اس شخص کا ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ جہنم سے باہر کھڑا کر دے, جہنم کے اندر نہیں, جہنم سے باہر کھڑا کر دے گا اور اس کے پاؤں تلے دونوں قدموں کے نیچے جہنم کی آگ کے صرف دو کوئلے ڈال دیں, بس باقی پورا جسم محفوظ. فرمایا کہ یہ سب سے ہلکا تھا اور اتنا بھیانک ہوگا, اتنی شدت ہوگی کہ یغلی بہما دماغہ, اس کا دماغ اس طرح کھولے گا جیسے چولہے پر ہنڈیا کا پانی کھولتا, اتنی شدت ہوگی. ہلکا ترین عذاب. اور یہاں ذکر ہو رہا ہے سب سے بھاری نقصان والے شخص کا. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دنیا کی زندگی میں محنتیں کر رہے ہیں, کوششیں کر رہے ہیں, عبادتیں کر رہے ہیں, ریاستیں کر رہے ہیں, اور یہ سمجھ کر کر رہے ہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں, حالانکہ وہ جو کر رہے ہیں سب بیکار کر رہے ہیں, سب برباد ہے. بالکل عجیب اقتصاد ہے کہ وہ محنت کرتے ہیں یہ سوچ کر کہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں. قرآن کہتا ہے کہ جو کر رہے ہیں سب بیکار کر رہے ہیں. اساس کیا ہے اس کی؟ اساس واضح ہے. من یعش عن ذکر الرحمن نقید له شیطانا فهو له قرین, جو اللہ کی وحی سے اعراض کرے گا اور اپنی مرضی کی راہیں چن لے گا، منتخب کر دے گا، اس پر ہم خود ایک شیطان کو مقرر کریں گے، وہ اس کا دوست بن جائے گا، اور شیطان اپنے راستے سجا کر پیش کرے گا اور خوبصورت بنا کر پیش کرے گا اور ان کو گمراہ کرے گا. یحسبون انہم مهتدون، اور وہ یہ سمجھیں گے کہ ہم تو حق پر ہیں. یہ استضاعت کی اساس، جو کر رہے ہیں سب بیکار جا رہے ہیں اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں. جیسے یہی لوگ اجتماعی ذکر کینٹینوں پر کر رہے ہیں اور صحابی رسول ذکر سن رہے ہیں، الفاظ درست ہیں، طریقہ ثابت نہیں، طریقہ ثابت نہیں. اور یہی بہت سے لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں کہ ذکر تو صحیح ہو رہا ہے، اللہ اللہ ہو رہا ہے، اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، کوئی سینما گھر تو نہیں جا رہا ہے، کوئی شراب خانے میں تو نہیں جا رہا ہے. اللہ اکبر، کیسی سوچ ہے تمہاری؟ بدعت کا سب سے بڑا مہلک یہ ہے. تم کہتے ہو کہ یہ اس میں حرج کیا ہے؟ ہاں ہم سے پوچھو حرج کیا ہے. حرج یہ ہے کہ یہ ہمارے پیارے پیغمبر سے ثابت نہیں. اس سے بڑا حرج ہو سکتا ہے کہ ایک شخص یہ کہے کہ میرے پاس وہ نیکی ہے جو اللہ کے پیغمبر کو بھی نہیں نصیب ہوئی؟ کتنا بھیانک عقیدہ ہے، کتنا بھیانک عقیدہ. اور صحابی رسول نے فرمایا کہ جو کام تم کر رہے ہو یہ اللہ کے پیغمبر نے نہیں کیا. اب دو میں سے ایک بات ضرور ہے، یا تو یہ کہو کہ انکم اہدا من ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تم اللہ کے پیغمبر سے زیادہ ہدایت پر ہو، کہ جو نیکی اللہ کے پیغمبر کو نصیب نہیں ہو سکی وہ ہمیں مل گئی، تم زیادہ ہدایت یافتہ ہو. یا تو یہ کہو، ہمت ہے کسی میں یہ کہنے کی؟ بالکل نہیں کہہ سکتے. تو پھر یہ تمہیں کہنا پڑے گا کہ او ضرر تم ان سوا سبیل، کہ تم پرلے درجے کے گمراہ ہو چکے. اور آگے کیا فرمائے، سننے والی بات، یہ علم نافع ہے، لے لو. یہ آگے صحابی رسول کیا فرما رہے، فرماتے ہیں کہ عدو سیئاتکم فانا ضامن اللہ یضیع من حسناتکم شیء. اللہ کے بندو، ان کینکریوں پر جو تم ذکر اجتماعی گن رہے ہو، شمار کر رہے ہو، اس سے بہتر یہ کہ یہ کام چھوڑ دو اور جا کر گناہ کرو. ایک گناہ کرو، دوسرا کرو، تیسرا کرو، چوتھا کرو، 90 کر لو، 100 کر لو، اور وہ گناہ کر کے ادھر آؤ، ان کینکریوں پر گناہ شمار کرو. ہم نے فلاں گناہ کیا، فلاں گناہ کیا، فلاں گناہ کیا، یہ اس سے بہتر. کیوں؟ اس لیے کہ گناہ گناہ ہے، تم گناہ کرو گے لکھا جائے گا، نیکیاں کرو گے لکھی جائیں، دونوں نوٹ ہو رہی. قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے میزان میں گناہوں کو تولا جائے گا اور نیکیوں کو تولا جائے گا. وہ سب سے نیکیاں بھاری پڑ جائیں، تم کامیاب ہو جاؤ. لیکن جو کام تم کر رہے ہو، چونکہ یہ بدعت ہے، اور بدعت ساری نیکیوں کو برباد کر دیتا، کچھ باقی نہیں بچے گا، تلنے کے لیے کیا باقی بچے گا؟ کم از کم گناہ کرنے سے نیکیاں تو محفوظ ہیں. لیکن جو کام تم کر رہے ہو یہ بدعت ہے، اس سے نیکیاں برباد ہو رہی. کتنا بہترین علم، کتنا پاکیزہ علم ہے. یہ ہے دین کے جوہری مسائل، جوہری مسائل دین کے. اچھا، ان لوگوں نے صحابی رسول کی ساری تقریر سن لی، اور سن کر کیا جواب دیا؟ وہی جو اہل بدعت کا وتیرہ ہے. کہا کہ ما اردنا الا الخیر، عبداللہ ہمیں آپ کیوں روک رہے ہیں؟ ہماری نیت اور ارادہ خیر کا ہے، ہماری طلب نیک ہے، اس میں کیا حرج ہے؟ ہم اللہ کا ذکر ہی تو کر رہے ہیں، آپ کیوں روک رہے ہیں؟ ہمارے پیچھے کیوں پڑ گئے؟ اللہ کا ذکر ہی تو کر رہے ہیں. ان کی ڈٹائی کو دیکھ لیا، یہ لوگ بعد آنے والے نہیں. تو آخری بات آپ نے یہ فرمائی کہ کم من مرید للخیر لن یصیبہ، کتنے ہی لوگ ہیں جن کی طلب نیک ہوتی ہے، ارادہ خیر کا ہوتا ہے، لیکن خیر ان کو نصیب نہیں ہوتی، حاصل نہیں ہوتی. اور تم انہی میں سے، تمہاری طلب نیک ہو سکتی، نیت صالح ہو سکتی، لیکن فقط طلب کا نیک ہونا، نیت کا صالح ہونا کافی نہیں. طلب کے نیک ہونے کے ساتھ ساتھ یہ ضروری ہے کہ وہ عمل بھی میرے پیارے پیغمبر کی سنت کے مطابق. تمہاری طلب نیک ہو سکتی، تو کتنے ہی لوگ ہیں جن کی طلب نیک ہے، نیت اچھی ہے، لیکن نیکی اور اچھائی ان کو حاصل نہیں ہوتی، اور تم انہی میں سے. اس پورے واقعے کے راوی ہیں ابو سلمہ بن عبد الرحمن، یہ عبد الرحمن بن عوف کے بیٹے تھے ابو سلمہ، بڑے سقار آدمی. وہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے اس چھوٹی سی بدع سے اپنے امر کا آغاز کیا تھا، حق ان پر مشبوع ہو گیا، صحابی کی بات قبول نہ کی، اور آہستہ آہستہ اس راہ میں آگے بڑھتے گئے حتیٰ کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ یطاعنون اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک وقت آیا یہ لوگ خوارج کی صف میں شریک تھے، خارجیوں کے ساتھ شریک تھے، اور اللہ کے پیغمبر کے صحابہ پر تیر برسا رہے تھے. دیکھیں بدعت کا انجام، معاملہ کہاں سے شروع ہوا اور کہاں جا کر پہنچا. یعنی بدعت کا آغاز ظاہر ایک ہلکا ہے، لیکن اس کا انجام یہ ہے کہ ایک گمراہ فرقہ بن گیا خوارج کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الخوارج ہم کلاب النار، خارجی جہنم کے کتے. کہاں سے کہاں معاملہ پہنچ گیا. تو جو بات آپ سے ہوئی مولانا داؤد صاحب کے ذریعے، وہ بڑی اہم بات ہے کہ اپنے دین کو کھلی نگاہوں سے دیکھو اور کسی کے دھوکے میں مت آؤ. وہ کتنا ہی اجڑا دامن پہنے ہوئے ہو اور کتنا ہی وہ علمی باتیں کرے، ہر معاملے کو، ہر بات کو کتاب و سنت پر پیش کرو، قرآن و حدیث پر پرکھو. یہ فلاح کا پروگرام ہے، دین کا معاملہ ہے، کوئی دنیا کا معاملہ نہیں. دنیا کے معاملے میں آپ کی بڑی کھلی نگاہیں آتی ہیں. کبھی کسی نے کہا ہے کہ میری دکان میں جو کیش کاؤنٹر ہے اس میں کسی مولوی کو بٹھا دو، وہاں خود بیٹھو گے، خود وصول کرو گے، ایک ایک پیسہ گنو گے. لیکن دین کا معاملہ جہاں جنت اور جہنم کے سودے، وہ ہم نے مولویوں کو دے دی. جبکہ خالق کائنات کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرهبان لیاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ. اے ایمان والے، خبردار، بہت سے مولوی آئیں گے تمہارے پاس اور کیا کریں گے، دو کام کریں گے، ایک تمہارا مال کھائیں گے، ایسے ایسے مسائل بیان کریں گے جس میں مال کھانے کا ذکر ہو، تم کھلاتے جاؤ گے، لٹتے جاؤ گے. یہ صدون عن سبیل اللہ، اور تم کو اللہ کے دین سے بھی روکیں. جب سچا دین بیان ہوتا ہے نا، اس میں مال نہیں ہوتا. دین تو مال کھلا کے خوش ہوتا ہے، کھا کے خوش نہیں ہوتا. الجد العلیا خیر میں جس سفلا، اوپر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر. دین تو کہہ رہے تمہارا ہاتھ اوپر ہونا چاہیے. سچا دین پیش نہیں کریں گے، جھوٹا دین پیش کریں گے تاکہ مال ملتا رہے، مال ملتا رہے. یہ حقیقتیں موجود ہیں، پھر بھی اس بازار میں لٹتے جا رہے، اور ہمارا دین بھی برباد ہو رہا ہے، عقیدے بھی برباد ہو رہے ہیں، اور دنیا بھی برباد ہو رہی، مال بھی خرچ کر رہے، بہا رہے، خوب لٹ رہے ہیں شعبد آبادوں کے ہاتھوں. عقیدہ عمل ان سب کا ستیاناس ہو. تو توحید و سنت اللہ رب العزت کی بڑی قیمتی نعمتیں ہیں، جن کے سینے مالا مال ہے توحید و سنت کے نور سے منور ہیں، خوش نصیب لوگ ہیں، خوش نصیب لوگ. توحید بڑی طاقت ہے. اللہ تعالی موحدین کی گناہوں کو معاف کرتا ہے، اور معاف کرنے کے اللہ رب العزت اسباب مہیا کرتا ہے، اسباب اس نے خود ہی متعین کر دی اپنے موحد بندوں کو معاف کرنے کے. جیسے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے، ان لکل نبی دعوت مستجابہ، اللہ نے ہر نبی کو ایک دعا کا اختیار دے رکھا ہے، وہ ضرور قبول ہوگی، دعا مستجاب کا. ایک دعا تم جو چاہے مانگ لو، ضرور قبول ہوگی. قد دعا بها، ہر نبی وہ دعا کر چکے اپنی زندگی میں، اس دعا کا حق استعمال کر چکے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میری باری آئی، اللہ تعالی نے اس دعا کا حق مجھے بھی دی کہ تم بھی جو دعا ایک کرنا چاہو وہ کر لو، اس کی قبولیت کی گارنٹی، وہ ضرور قبول ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ادخر تو بہا، میں نے دنیا میں وہ دعا نہیں کی، اس کو سنبھال رکھا ہے قیامت کے لیے، وہ حق دنیا میں استعمال نہیں کیا. حالانکہ بڑے کڑے موقع آئے تھے، شیر علی طالب نے 3 سال معذور رہے یہ دعا نہیں کی. جنگ احد کے موقع پر لہو لہان کر دیا گیا. کتنی کٹھن گھاٹی تھی, نڈھال ہو کر ایک گڑھے میں آپ گر گئے. دندان مبارک شہید ہوئے, چہرہ زخمی ہوا, سر زخمی ہوا, خون رک نہیں رہا, یہ دعا نہیں کی. بڑا کٹھن موقع آ چکا تھا, جنگ تبوک کے موقع پر, جنگ حنین کے موقع پر بڑا کٹھن موقع آ چکا تھا, چاروں طرف سے گھیر لیے گئے تھے. اور جنگ احد میں ابن قمیہ آئے, خبیث انسان, ایک بھاری پتھر اٹھاتا ہے اور یا محمد پکارتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا جھانک کر تو کہتا ہے خود ہو انا ابن قمیہ, مجھ سے یہ تحفہ لے لو, میں قمیہ کا بیٹا ہوں. پتھر وہ آپ کے منہ پر لگا. کتنی کٹھن گھاٹی تھی, اب پیغمبر اسلام کی زبان سے نکل گیا اقباک اللہ, اے ابن قمیہ تو نے اپنا مادا خود ہی بتا دیا, اقباک اللہ, اللہ تعالی تجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. اللہ اپنے پیغمبر کے ساتھ, ٹکڑے ٹکڑے بعد میں نہیں کر سکتا تھا, فوراً احد پہاڑ کے عقب سے ایک سانٹ نمودار ہوا. وہ کیسا تھا, کیا شکل و صورت تھی, اس کا کوئی نام بھی نہیں تھا. نمودار ہوا اور ابن قمیہ کو ٹکر ماری, اس کو گرا دیا, اور گرانے کے بعد اس کو اتنا روندا, اتنا مارا کہ واقعتاً اس کی بوٹی بوٹی ہو. کہ اللہ تعالیٰ کس طرح اپنے پیغمبر کے ساتھ. نبی علیہ السلام نے وہ دعا کا حق وہاں استعمال نہیں کیا. ام المومنین نے پوچھا هل مر علیک یوم اشد من احد, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد سے زیادہ سخت کو دن آپ پر گزرا؟ فرمایا کہ ہاں, ابن عبد یالین والا دن اس سے بھی سخت تھا, یعنی طائف والا اس سے بھی سخت دن تھا. لیکن دعا کا حق وہاں بھی استعمال نہیں کیا, سنبھال لیا اس دعا کو قیامت کے لیے. قیامت کے دن کیا کریں گے؟ فرمایا کہ ادخرت بها شفاعت لامتی یوم القیامۃ, میں نے اس دعا کو سنبھال لیا قیامت کے دن اپنی امت کو شفاعت کے ذریعے بخشوانے کی. شفاعت کروں گا, امت کو بخشواؤں گا شفاعت کر کر. اگلی بات کیا ہے وہ سنو نا, یہاں تک لوگ خوش ہوتے ہیں کہ شفاعت مل جائے گی, بیڑا پار ہو جائے گا, ہم نبی علیہ السلام کی امت ہی. اگلی بات سنو, فرمایا کہ وہی نائلہ, وہی نائلہ, من مات من امتی لا یشرک باللہ شیئا, یہ شفاعت کا حق میری امت کے صرف اس انسان کو نصیب ہوگا جس کی موت اور پوری زندگی عقیدہ توحید پر قائم, یہ ان کا حق ہے اور کسی کا. یہ حق شرک کرنے والوں کا نہیں ہے. آج شرک ہو رہا ہے محض اپنے گروہی اور ذاتی تعصبات کی خاطر بس, ورنہ لوگ حقیقت کو پہچان چکے ہیں, توحید کی حقیقت کو سمجھتے ہیں, لیکن کسی خاص فرقے سے منسلک ہیں, اس کے ساتھ تعصب ہے, اس کو چھوڑنے پر آمادہ نہیں. بات کتنی بات ہے, یہ صرف انہیں شفاعت کا حق نصیب ہوگا جس نے شرک نہ کیا. اہل توحید کا حق اللہ رب العزت موحدین کی بخشش کے لیے کیسے کیسے اسباب مہیا فرما رہے, اپنے پیغمبر کو خود ہی شفاعت کا مقام دے دی. کس لیے؟ تاکہ میرا پیغمبر میری ان بندوں کی شفاعت کرے, وہ بندے جو توحید پر قائم شرک نہیں کرتے. یہ شفاعت کا حق نبی علیہ السلام نے کہاں سے لیا؟ اللہ نے عطا فرمایا, اللہ تعالیٰ یہ مواقع مہیا فرما رہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک واحد بندے کو لائے گا, موحد اور مذنب, موحد بھی ہے اور گناہ گار بھی, توحید پر قائم ہے مگر گناہ بھی کر رکھے ہیں. لائے گا اس طرح کہ اس کے ساتھ ایک یہودی عیسائی لائے گا, اہل کتاب میں سے ایک شخص اس کے ساتھ لائے گا, نتھی ہو کر آ رہا ہے, ایک یہودی عیسائی اس کے ساتھ ساتھ آ رہا ہے. کیا شان ہے موحد کی, موحد لایا جا رہا ہے اور ایک یہودی عیسائی اس کے ساتھ ساتھ آ رہا ہے. اب اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے میرے بندے, تو نے گناہ کر رکھے, ان گناہ کا تقاضا یہ ہے کہ تجھے جہنم میں ڈال دے, لیکن تم موحد بھی ہے اور توحید کا تقاضا تجھے معاف کر دوں. اب دو مسزاد تقاضے جمع ہو گئے، توحید کا تقاضا بخشش ہے اور براہوں کا تقاضا معافی ہے. اب تیرے لیے میں نے سبب یہ بنایا ہے کہ تیرے سارے گناہ اس یہودی کے سر پہ ڈال دیتا. یہ تو پہلے مرا ہوا اور ڈوبا ہوا ہے، مسلمانوں کے سب سے قبیح دشمن یہودی، تیرے سارے گناہ یہودی کے سر پہ ڈال دیتا ہوں اور اس خبیث انسان کو تیرے گناہوں کا فدیہ بنا دیتا ہوں. فدیہ ہذا فداؤک من اہل النار، من النار، یہ تمہارا فدیہ ہے جہنم سے. کیوں؟ تم صاحب توحید تو توحید کا حق گناہوں پر غالب ہے اور توحید تمہیں بخشش کی راہ پر لے جائے گی، اور گناہ جو ہے اس یہودی کے سر پہ ڈال کے اسے تمہارا فدیہ بنا کر جہنم میں ڈال دوں گا، دوہرا عذاب دوں گا، عذاب پر عذاب دوں گا، ایک اس کا اپنا عذاب، دوسرا تمہارا عذاب، اور تمہیں تمہاری توحید کی برکت سے بالکل پاک صاف کر کے جنت میں بھیج. یہ ہے توحید کی برکت، ایک واحد انسان کی شان. دیکھیں میرے دوست اور بھائی، اگر اللہ چاہے کوئی گناہ گار ایسا ہو جس نے بھیانک گناہ کر رکھے ہوں تو اللہ ان کو سزا بھی دے سکتا ہے. یہ معاملہ اللہ کی مشیت کے تحت ہے. ایک شخص توحید پر قائم ہے اور گناہ بھی کرتا ہے، وہ اللہ کی مشیت کے تحت ہے، اللہ چاہے تو توحید کی برکت سے معاف کر دے اور چاہے اسے جہنم میں ڈال دے، کچھ سزا دے، لیکن اس شخص کے لیے جہنم کی ہمیشگی نہیں. ایک وقت آئے گا اس کو توحید کی برکت سے اور شرک نہ کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ جہنم سے نکال دے. آؤ اللہ تعالیٰ کے ساتھ سچا تعلق جوڑ دو. یہ تعلق بڑا برگزیدہ ہے، بڑا برگزیدہ. ایک چھوٹا سا واقعہ پیش کر کے بات ختم کرتا ہوں. اس واقعے کا اصل صحیح بخاری میں ہے. ایک سیاہ فام عورت تھی جس کا خیمہ مسجد نبی میں تھا، مسجد نبی کی صفائی کرتی، جھاڑو دیتی، اور کبھی کبھی وہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس آتی، آ کر بیٹھتی، باتیں کرتی، اور کبھی کبھی اس کی زبان پر ایک شعر آ جاتا، وہ شعر پڑھ کے رو پڑتی. وہ شعر کیا تھا؟ یوم المشاحی من تعاجیب ربنا الا انہ من دارۃ الکفر انجانا. یہ شعر پڑھ کے رو پڑتی. ایک بار ام المومنین بٹھا لیا کہ اس شعر میں کیا قصہ ہے، اس کو پڑھ کے تم رو پڑتی ہو. تب اس نے اپنا واقعہ بیان کیا. اس کا معنی یہ، یوم البشاح، بشاح والا دن، بشاح والا، بشاح سرخ موتی کو کہتے ہیں، یہ یمن میں بنتا ہے سرخ موتی. بشاح والا دن بھی کتنا عجیب دن تھا، جس دن میں نے اپنے پروردگار کی قدرت کی ایک عجیب نشانی دیکھی. بڑا عجیب دن تھا، اور سب سے بڑی قدرت کی نشانی یہ ہے کہ اللہ نے مجھے اسی مشاہ کی وجہ سے کفر کے گھر سے نجات دے دی، جہنم سے نجات دے دی، اور مجھے اسلام کی دولت دے دی. تو اس میں کیا رمز ہے، کیا واقعہ ہے، یہ مشاہ والا دن کیا ہے؟ تب اس نے بتایا کہ میں ایک قوم کی لونڈی تھی، اور میری ذمہ داری یہ تھی کہ ان کی ایک بچی تھی، اس کو سنبھالنا، اس کو نہلانا، دھلانا، کھلانا، پلانا، اٹھانا، خدمت کرنا، یہ میری ڈیوٹی تھی. اس بچی کے گلے میں وشاہ موتیوں کا ہار تھا، بڑے یقین تھی موتی تھے، وہ ہار تھا. ایک دن میں اسے نہلا رہی تھی کہ اچانک نہلانے کے لیے اس کا وہ ہار میں نے اتار لی اور ساتھ ہی رکھ دیا. آسمان سے ایک چیل وہاں سے گزر رہی تھی، اس کی نگاہ ہار پہ پڑ گئی. وہ سمجھی کہ یہ سرخ بوٹی ہے گوشت کی، وہ جھپٹی اور ہار اٹھا کے لے گئی، ہار اٹھا کے لے گئی. مجھے بڑا دکھ ہوا، افسوس ہوا. چنانچہ میں اس کو نہلا کر فارغ ہوئی تو قوم کو اطلاع دی کہ اس طرح اس کا ہار گم ہو گیا اور چیل اٹھا کر لے گئی. تو انہوں نے کہا کہ چیل کا ہار سے کیا تعلق ہے، یہ قیمتی ہار تم نے خود چھپا لی. اب وہ جرگا بیٹھا قوم کا، میں اس میں اکیلی پیش ہو گئی، نہ میرا کوئی آگے نہ پیچھے، نہ بیٹا نہ باپ نہ بھائی، اکیلی. اب پوری قوم پر جرح کر رہی. آخر رئیس القوم نے کہا، جو بڑا سردار تھا، کس کی تلاشی؟ تلاشی لی گئی، ہارنا نکلا. اس کا سامان دیکھو، سامان دیکھا گیا، ہارنا نکلا. اس نے کہا کہ اس نے ہار اپنے جسم کے اندر کہیں چھپا رکھا، کسی خفیہ گوشے میں، تو اس کے کپڑے اتار دو. اور کپڑے اتار کے تلاشی. تب میرے دل میں اچانک یہ خیال آیا کہ میں تو ایک بڑی مشکل جو صورت حال سے دوچار ہو چکی ہوں، اور میں نے اس قوم کا تجربہ کیا ہے کہ یہ قوم اپنے بتوں کو پکارتی ہے، پتھروں کو پکارتی ہے، لیکن جب کوئی بڑی مشکل آتی ہے اس قوم پر تو کسی ایک ذات کو پکارتی ہے جس کا نام اللہ ہے. مجھے اس کا تعارف نہیں، وہ کون ذات، اللہ کی معرفت نہیں مجھے، لیکن اچانک یہ دل میں بات آ گئی کہ جب یہ قوم کسی بڑی مشکل سے دوچار ہوتی ہے تو اللہ کو پکارتی. تو میں نے بھی اسی اللہ کو پکارا. مشکل بڑی گمبھیر ہے، بڑی بھاری ہے، اب پوری قوم کے سامنے میری عزت تار تار ہونے والی ہے. میں نے اسی اللہ کو پکارا کہ یا اللہ مجھے اس مشکل سے نکال دے. یہ قوم تو یہ پکارتی ہے، تو ان کے مسائل حل کرتا ہے، میرا ایک مسئلہ آن پڑا، مجھے اس مشکل سے نکال دے. اللہ اکبر، ساری قوم بیٹھی، جرگا قائم ہے، وہ چیل اوپر سے آئی اور سب پوری قوم نے دیکھا، وہ چیل اوپر سے آئی اور اس ہار کو سب کے سامنے پھینک کر واپس چلی. پوری قوم نے یہ منظر دیکھا، اللہ کو پکارا، مسئلہ حل ہو گیا. حالانکہ اللہ کا تعارف نہیں ہے، اس اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، مسئلہ حل ہو گیا. اب یہ خاتون بے قرار ہے، آخر معاملہ کیا ہے، یہ اللہ کون ذات ہے، مجھے اس ذات تک رسائی کیسے مل سکتی. یہ عورت کہتی ہے کہ اس قوم سے میرا دل اچاٹ ہو چکا تھا کہ میں نے پوری زندگی خدمت کی، اس کا یہ صلہ ہے، مجھے برہنا کرنے پر آماد ہے، مجھ پر کوئی اعتماد نہیں کیا جا رہا. اب میرا دل چاہتا تھا اس قوم کو چھوڑ دوں، لیکن چھوڑ کے کہاں جاؤں، نہ کوئی آگے نہ کوئی پیچھے، تنہا جاؤں، کسی کی درندگی کا شکار ہو جاؤں. اب میں انتظار کرنے لگی کوئی قافلہ گزرے، اس قافلے میں شامل ہو جاؤں، ہو سکتا ہے مجھے اس اللہ تک رسائی ہو جائے، کم از کم قوم سے جان چھوٹ جائے. ایک رات یہ خاتون اپنے خیمے میں تھی، باہر سے قافلے کا شور ہوا، جانور آ رہے ہیں، اونٹ آ رہے ہیں، لوگ آ رہے ہیں. یہ عورت اسی تاریکی میں خاموشی سے نکلی، اس خیمے میں شامل ہو گئی. اس عورت کا بیان ہے، میں شامل تو ہو گئی، خوف تھا، لیکن میں نے ایک عجیب چیز دیکھی، اس خیمے کا ہر شخص بار بار اسی اللہ کا نام لے رہا، کوئی سبحان اللہ کہہ رہا ہے، کوئی الحمدللہ کہہ رہا ہے، کوئی لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے، اذانیں دی جا رہی، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اسی اللہ کا نام. بس میں مطمئن ہو گئی کہ مجھے منزل نصیب ہو جائے گی. اب میں اس انتظار میں کہ اس قوم کا رہنما کون ہے، اس قوم کا قائد کون ہے. چنانچہ مدینہ آ گیا، پیغمبر اسلام تک رسائی ہو گئی، اور میں نے دین اسلام قبول کر، دین توحید قبول کر. دیکھیں یہ تعلق باللہ کتنا برگزیدہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کتنا عظیم ہے، معرفت نہیں ابھی، مگر اللہ کو پکار لیا، اللہ نے ساتھ دیا، اس قوم سے نجات مل گئی، کفر کے گھر سے نجات مل گئی، ایک صحیح قافلہ مل گیا، پیغمبر اسلام تک پہنچ گئی، مدینہ منورہ پہنچ گئی، کتنی سعادتیں حاصل ہو گئی. یہ تعلق باللہ کی برکات. اور بات ابھی ختم نہیں ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس خاتون کا خیمہ مسجد نبوی میں گاڑ دیا، مسجد نبوی میں گاڑ دیا. اب یہ سارے صحابہ کے مہمان، ہر صحابی کی خواہش یہ میری میزبان ہوں، میں اس کو کھلاؤں، میں اس تک اپنا کھانا بھیجوں. اور پھر دوسری سعادت یہ حاصل ہوئی کہ مسجد نبوی کی خدمت نصیب ہو گئی، جھاڑو دیتی تھی، صفائی کرتی تھی، دن رات اللہ کے پیغمبر کا دیدار ہو رہا ہے، یہ کوئی معمولی خدمت ہے؟ معمولی سعادت ہے؟ با جماعت نمازیں پڑھ رہی ہے معمولی خدمت ہے؟ معمولی سعادت ہے؟ یہ تعلق باللہ کے فائدے. ایک روز پیغمبر علیہ السلام آئے, فرمایا کہ ما فعلت فلانا, وہ فلاں عورت کہاں گئی, نظر نہیں آ رہی, وہ نظر نہیں آ رہی, وہ سیاہ خواب عورت کہاں گئی. صحابہ نے عرض کیا وہ رات کو فوت ہو گئی. افلا تدبرون, مجھے اطلاع کیوں نہیں دی؟ صحابہ نے عرض کیا کہ وہ آپ کے آرام کا وقت تھا, ہم آپ کے آرام میں مخل ہونا نہیں چاہتے تھے, ہم نے اس کو دفن کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دلونی علی قبر حق, بتاؤ اس کی قبر کہاں ہے. دیکھیں تعلق باللہ کے فائدے اب تک جاری. امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر پر گئے اور وہاں جا کے اس کا جنازہ پڑھا. کتنی سعادت, یہ تعلق باللہ اور توحید کی برکت ہے. اللہ کے ساتھ تعلق جوڑ کر دیکھو کتنے اس کے فائدے. لیکن بقول شیخ داؤد صاحب کے, اگر یہاں شرک ہو گئے تو پھر یہ جو قدم قدم پر نہوستے ہیں, قتل و غارت گری ہے, ڈکیتیاں ہیں, چوریاں ہیں اور مختلف قسم کے فتنے ہیں, یہ اسی شرک کی سزا ہے. اسی شرک, احفظ اللہ یحفظ کا, اللہ تعالی کے حق توحید کی حفاظت کر لو, اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. یہ حق توحید اللہ کا حق ہے, اس پر حدیثیں موجود ہیں. اتدری ما حق العباد, معاذ کیا تم جانتے ہو اللہ کے بندوں پر کیا حق ہے؟ اور آپ نے فرمایا کہ حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ما یشرکوا بہ شیئا, اللہ کے بندوں پر یہ حق ہے کہ بندے اللہ کی عبادت کرے اور کبھی شرک نہ کرے. یہ اللہ کا حق ہے, ایک ہی حق ہے, اس خالق کا, مالک کا, رازق کا, اس مدبر کا, متصرف کا, ایک ہی حق ہے. تمہیں سب کچھ عطا کیا, ایک ہی حق ہے. اس حق کو اگر تم نے پامال کر دیا تو اللہ تعالیٰ بھی تمہارے سارے حقوق کو پامال کر دے. یہ تقسیم ہے آسمان و زمین کی امور کی, ایک حق اللہ کا ہے, باقی حقوق تمہارے ہیں. تمہارے حقوق کیا ہیں؟ تمہیں کھانا چاہیے, امن چاہیے, سلامتی چاہیے, اپنے اہل کی, مال کی, عیال کی, اپنے تجارت کی, کاروبار کی, یہ سب کچھ تمہیں چاہیے, تمہارے حق ہیں. بات سیدھی سی ہے, تم حق توحید کی حفاظت کرو, اللہ تعالیٰ تمہارے سارے حقوق کی حفاظت کرے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, لإلاف قریش إلافهم رحمت الشطائب الصيف, فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. تم اس گھر کے رب کی عبادت کرو, جب تمہیں بھوک لگے گی اللہ کھانا دے دے گا, جب خوف آئے گا اللہ امن دے دے گا. اور یہ دو ہی حقوق ہیں, تم حق توحید کی حفاظت کرو, اللہ تعالیٰ تمہارے سارے حقوق کی حفاظت کرے گا. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاق الله لباس الجوع والخوف. مثال موجود, ایک بستی بالکل پرسکون, چاروں طرف سے رزق آ رہا, چاروں طرف سے ان کی ایکسپورٹ امپورٹ اتنی مسلم, چاروں طرف سے رزق آ رہا, مالا مال قوم, اللہ نے خوب نواز رکھا ہے, امن بھی, سلامتی بھی, سکون بھی, دولت کی بہتات بہتات بھی, اور کاروبار خوب, چاروں طرف سے رزق آ رہے, خزانے آ رہے. پھر اچانک اس قوم نے کیا کیا, ایک مرض میں مبتلا ہو گئی. وہ مرض کیا تھا؟ فکفرت بأنعم اللہ, اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کر دی. ناشکری کی پہلی اسٹیج یہ ہے کہ اللہ کی نعمت کو غیر اللہ کی طرف منسوب کر دینا. ہمیں فلاں اولاد دیتا ہے, فلاں داتا گنج بخش ہے, فلاں ہماری دستگیری کرتا ہے, فلاں مشکل کشائی کرتا ہے, اللہ کی نعمتوں کو غیر اللہ کے نام الاٹ کر دی. کسی ایک نعمت کو, دو نعمتوں کو. اللہ نے کیا کیا؟ فأذاق الله لباس الجوع والخوف, اللہ نے اس قوم کو دو لباس پہنا دیے, ایک بھوک کا, فقر کا اس قوم کو قلاش کر دیا, دوسرا خوف کا, اس قوم کا امن چھین لیا, ان کا سکون چھین لیا, اور ان کو اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کے خدشات میں اور خوفوں میں مبتلا کر دیا. آپس کی جنگیں, چوریاں, ڈکیتیاں, لوٹ مار, قتل و غارت کری, یہ سارے مرض اس قوم نے سرایت کر دی. عقیدہ توحید, احفظ اللہ یحفظ کا, اللہ کے حق توحید کو پہچان لو, اللہ رب العزت تمہارے سارے حقوق کی حفاظت کرے. اللہ کے حق توحید کو تم نے پامال کر دیا تو اللہ تعالیٰ کو بھی تمہاری کوئی پرواہ نہ ہوگی، جس کھڈے میں چاہو جاؤ، مرو گرو، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں. تو بات بالکل مسلم، توحید و سنت، جس کو اللہ رب العزت یہ دو نعمتیں عطا فرما دے، خوش نصیب ترین انسان ہے. بقول ہمارے شیخ اور ہمارے استاد علامہ بدیع الدین شاہ راشدی رحمہ اللہ کے، کہ اس دور میں جہاں قدم قدم پر شرک کی نحوستیں ہیں اور جہاں قدم قدم پر بدعت کی نحوستیں ہیں، اللہ نے ہم کو توحید دی، اللہ نے ہم کو اپنے پیارے پیغمبر کی سنت دی. یہ ہماری کرامت ہے، اس دور کی کرامت، اور یہی ولایت کی کافی اور شافی دلیل ہے کہ ایک مشرکانہ ماحول میں اللہ رب العزت کسی کو تو سچی توحید دے دے، اور بدعت کے ماحول میں سچی اللہ کے پیغمبر کی سنت دے دے. بس آپ نے کیا کرنا ہے؟ ان نعمتوں کی قدر کرنی، سچی توحید کو اپنانا، اس کے مطابق عقیدہ ہو، اس کے مطابق عمل ہو، اور اس کو پھر آگے پھیلائیں، نشر و اشاعت کریں اپنی طاقت اور حدود کے بقدر. اسی طرح پیغمبر اسلام کی سنت، کسی سنت کو چھوٹا نہ سمجھو، ہر سنت عظیم و شان، اس کی قدر کرو اور قدر کر کے اس کو اپناؤ اور اس کی دعوت کو آگے پیش کرو. اور اس پیش کرنے میں جو تکلیفیں آتی ہیں، صدمات سے دو چار ہونا پڑتا ہے، ان پر صبر کر لو. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سورۃ العصر کا مضمون یہی ہے، پوری طرح خود عمل کر لو، اپنا لو، پھر آگے پہنچانے کی کوشش کرو، اس راہ میں صبر کرو، تو یہ کامیاب لوگوں کا وسیلہ ہے. اللہ پاک ہمیں اس عظیم سبق کا صحیح فہم عطا فرمائے. اللہ ہمارے عقیدوں کو، ہمارے عمل کو روشن کر دے. ہمارے عقیدے کی بنیاد جو ہے وہ کتاب و سنت ہو، اللہ کی وحی ہو. ہمارے عمل کی بنیاد کتاب و سنت ہو، اللہ تعالیٰ کی وحی ہو، اور پیارے پیغمبر کی سنت ہو. یہ دو چیزیں اگر حاصل ہو جائیں، یہ کامیابی کی قطعی ایک کافی اساس ہے. اللہ پاک ہمیں عطا فرما دے، اخلاص عطا فرما دے، ریاکاری سے بچائے، اور جو مشاکل ہیں، مختلف صدمات ہیں، اللہ ہم کو آسانیاں مہیا فرما دے، راحتیں عطا فرما دے. جو ہمارے بھائی کسی اعتبار سے پریشان ہیں، دعا کریں اللہ رب العزت سب کی ہر پریشانی کو دور فرما دے. ہمارے جو بھائی بہنیں بیمار ہیں، اللہ ان کو صحت کاملہ عطا فرما دے. اور جو کسی قسم کے صدمے سے دوچار ہیں، اللہ پاک ان کو راحت عطا فرما دے، عافیت عطا فرما دے، کامیابی اور کامرانی عطا فرما دے. اللہ رب العزت دنیا میں ہر قسم کا امن، سکون، رزق کی فراوانی، تقوی اور پرہیزگاری عطا فرما دے، اور قیامت کی دن کو کامیاب فرما دے. یا اللہ الہ العالمین، جس طرح آج تو نے ہمیں یہاں جمع کیا، اکٹھا کیا، صرف اپنے دین کی اساس پر، دین کی خاطر، اسی طرح ہم کو کل جنت الفردوس میں بھی جمع فرما دے. اقول قولی ہذا واستغفر اللہ لی ولکم واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.